آج ہماری تلاوت کا آغاز 11ویں پارے سے ہوا. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو بتا دیا کہ آپ تبوک سے واپس آئیں گے تو منافقین آپ کے پاس آ کر جھوٹے بہانے بنا کر اپنے آپ کو سچا بنا کر پیش کریں گے. آپ ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیں اور انہیں نظر انداز کر دیں, اور اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ بعض دیہاتی جو اپنے کفر اور نفاق میں بڑے پکے ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو توان سمجھتے ہیں, اسی طرح بعض دیہاتی ایسے بھی ہوتے ہیں جو مخلص اور ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں. پھر ان خوش نصیب مہاجرین اور انصار کا تذکرہ ہے جنہوں نے نیکی میں اور دین میں سبقت کی, دین کے معاملے میں سبقت کا اور نیکی میں سبقت کا مظاہرہ کیا. اللہ نے فرمایا صرف میں ان سے راضی نہیں ہوں بلکہ جو ان کی پیروی کرے گا میں ان سے بھی راضی ہوں. یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عظمت اور شان کا تذکرہ ہے کہ یہ اس وقت دین قبول کرنے والے تھے جب ساری دنیا سے دشمنی مول لینے کے مترادف تھا اور دین پہ چلنا اپنے آپ کو انگاروں پہ پیش کرنا تھا, اور دین کو قبول کرنا گویا کہ اپنے لیے معاش کے سارے راستوں کو بند کرنا تھا. لیکن انہوں نے نیکی میں اور دین میں سبقت کی, اور جو قیامت تک ان کی پیروی کرتا رہے گا اللہ ان سے راضی رہے گا. پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا, اور ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے مخلص بندوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو غلطی کر کے اقرار کر لیتے ہیں اور جھوٹ بول کر اپنی غلطی کو چھپاتے نہیں بلکہ اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ایسے قصور کو اقرار کرنے والوں کو میں معاف کر دیا کرتا ہوں. پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا جو عیسائیوں کے پس ان کے پیچھے عیسائی پس پردے میں تھے, اور عیسائیوں نے ایک سازش تیار کی کہ ان منافقین کو جو مسلمان نما ہیں ان کو مسلمانوں میں تفریق کا ذریعہ بنایا جائے, اور تفریق کا ذریعہ بنانے کے لیے مذہبی روپ اختیار کیا گیا. پس پردہ میں عیسائی تھے, آگے منافقین کو کیا گیا جو بظاہر مسلمان تھے, اور مذہبی روپ اپنایا گیا مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے کہ ایک مسجد بنا دی گئی. سچ ہے میرے عزیزو, اگر مسلمانوں میں کہیں آپ کو فرقہ واریت نظر آئے گی تو آپ کو اگر پیچھے ذرا غور کریں گے اور سازش کا پیچھے جائزہ لیں گے تو آپ کو کسی مذہبی نام نہاد مذہبی پیشوا کی ڈور کسی عیسائی کے ہاتھ میں نظر آئے گی, اور کسی نام نہاد مذہبی جسے کہیں کہ پیشوا کی ڈور کسی یہودی اور این جی اوز کے ہاتھ میں نظر آئے گی. ورنہ مسلمان ہو کر وہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کو ہوا دے یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. پس پردہ آپ کو کوئی سازش نظر آئے گی اور ڈور کسی عیسائی کے ہاتھ میں, کسی این جی اوز کے ہاتھ میں, کسی یہودی کے ہاتھ میں ہوگی, اور یہ کوئی نیا منصوبہ نہیں ہے, پرانا منصوبہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے اندر بھی ایسا ہی ہوا کہ منافقین کو مذہبی روپ کی صورت میں عیسائیوں نے آگے کیا کہ تم مسلمانوں کے درمیان ایک مسجد بناؤ, اور انہوں نے ایک مسجد بنائی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے افتتاح کے لیے آپ سے وقت لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا میں تبوک سے واپس آؤں گا تو حاضر ہو جاؤں گا. اللہ نے قرآن کی آیتیں بھیج دی کہ آپ ہرگز نہ اس مسجد میں جائیے گا, یہ مسجد نہیں یہ مسجد ضرار ہے, یہ مسلمانوں میں افتراق اور انتشار کے لیے ہے, یہ آپ کو افتتاح کے لیے اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی نظروں میں اس مسجد کا تقدس آ جائے اور اس کی عظمت دل میں آ جائے, آپ اس مسجد کو گرا دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا, اور اس کے مقابلے میں اس مسجد کا تذکرہ ہے جو مسجد قباء ہے, جو مدینہ کی سوسائٹی کو تعمیر کے لیے سب سے پہلی بنیاد بنی. مسلمان کبھی ایسے ہی کیا کرتے تھے, جب کسی سوسائٹی کی تعمیر کرنے لگتے تو پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے تھے, اور جب کسی سوسائٹی کو آباد کرنا چاہتے تھے تو پہلے اللہ کے گھر کو آباد کیا کرتے تھے. تو جب مسلمان اللہ کے گھروں کو تعمیر بھی کرتے آباد بھی کرتے تو مسلمانوں کی سوسائٹیاں تعمیر بھی ہو رہی تھی آباد بھی ہو رہی تھی, اور جب سے مسلمانوں نے اللہ کے گھر تعمیر کرنا آباد کرنا چھوڑ دی ہے تو ان کی تعمیر آبادی ابھی اجڑنے شروع ہو گئی ہے, وہ بھی اجڑنا شروع نہیں ہو گئی ہے, بجائے آبادی کی قتل گاہوں میں تبدیل ہو رہی ہیں. تو میرا نبی مدینہ کے اندر آئے تو سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی وہ مسجد قباء تھی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کے لیے پتھر اور گارا اکٹھا کیا. اللہ نے ان خوش نصیبوں کی تعریف فرمائی کہ یہ تقوی کی بنیاد پر اس مسجد کی بنیاد رکھی ہے, اور بنیاد رکھنے والے بڑے پاکیزہ اور ظاہر کے لحاظ سے بھی پاک صاف ہیں اور باطن کے لحاظ سے بھی بڑے صاف ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے تجارت کر رکھی ہے, اپنا مال جان دے کر اللہ سے جنت لینے کا انہوں نے عزم کر رکھا ہے, یہ اللہ سے تجارت کر چکے ہیں. اور ان مسلمانوں کی خوبیاں یہ ہیں, یہ توبہ کرنے والے ہیں, التائبون العابدون عبادت کرنے والے ہیں, اور روزے رکھنے والے ہیں, رکوع کرنے والے ہیں, سجدے کرنے والے ہیں, اور برائی سے روکنے والے ہیں, اچھائی کے دعوت دینے والے ہیں, اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ایسے مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو. اللہ کرے یہ خوبیاں آج کہ ہم جم جیسے مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہو جائیں, توبہ کرنے والے اور جسے کہیں گے عبادت کرنے والے اور روزے رکھنے والے, رکوع کرنے والے, سجدے کرنے والے, اور خیر کے سفیر بننے والے, برائی سے روکنے والے, اور اللہ کی ہر حد کا ہر حکم کا لحاظ رکھنے والے, ان کے لیے خوشخبری ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے فرمایا کبھی مشرک کے لیے دعا نہ کرنا, مشرک کے لیے دعا نہ کرنا. حضرت ابراہیم نے اپنے ابا کے لیے دعا کی, لیکن جب پتہ چلا کہ میرا ابا کفر پہ اور شرک پہ اصرار کر رہا ہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس سے برات کا اعلان کر دیا. پھر اللہ رب العزت نے ان تین مخلص صحابہ کا تذکرہ فرمایا جو تبوک میں اپنی سستی کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے لیکن جھوٹ نہیں بولا, جھوٹ نہیں بولا, سچ عرض کیا کہ ہم سے یہ کوتاہی ہو گئی, اپنی غلطی کا اعتراف کیا. 50 دن تک پوری مسلمان سوسائٹی نے ان سے بائیکاٹ کیا. اللہ رب العزت نے ان کے سچ پر انہیں ایک انعام دیا, اور انعام دے کیا انعام یہ دیا کہ قرآن کے اندر ان کی توبہ کی قبولیت کی انہیں بشارت سنائی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب ابن مالک کو بلایا, کہا آج تیرے لیے اتنا عظیم الشان دن ہے, جب سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے تیری زندگی میں ایسا قیمتی دن نہیں آیا, ایسا قیمتی دن نہیں آیا, آج تیرے اللہ نے توبہ قبول کی. اور صرف یوں نہیں کہ بس مجھے بتایا, بلکہ قرآن کی آیتوں میں تیری توبہ کا تذکرہ ذکر کر دیا. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ہمیشہ خلوت میں, تنہائیوں میں اور جلوت میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو, اور منافقین کے صحبت نہیں سچوں کے صحبت اختیار کیا کرو, جو اپنے کردار کے بھی سچے ہیں اور اپنے بولوں کے بھی سچے ہیں, ان کی صحبت اختیار کیا کرو. اور اپنے معیشت پر اور اپنے مال و دولت پر اپنے نبی کے حکم کو ترجیح دیا کرو. پھر جو دین کے لیے جس قدر محنت اور کوشش کرے گا, جن وادیوں سے گزرے گا اور جن مشقتوں سے گزر کے جائے گا, اللہ اس کو اسی شان کے مطابق اسے اجر عطا فرمائیں گے. اللہ کے راستے میں جان دینے کی اتنی فضیلت قرآن نے بتائی کہ صحابہ اللہ کے لیے ہر وقت جانے کے لیے تیار. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کچھ لوگ دین کا فہم بھی سیکھے اور دین کے اندر گہرائی بھی سیکھے, اس لیے کہ اسلامی سوسائٹی کے لیے ایسے افراد کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو مسلمانوں کی قومی امور کا لحاظ بھی کر سکے. اس لیے دین بھی سیکھو, وما کر دین بھی سیکھو, سب نہ نکلو, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا تذکرہ, عظمت کا اعلان کہ اللہ کا نبی اس امت کی تکلیف کو, اس مسلمانوں کی تکلیف میرے نبی کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہوا کرتی تھی, اور میرا نبی مسلمانوں کے لیے بہت بھلائی چاہتا تھا. آپ کے دو خاص خوبیاں ہیں جو اللہ کے نام ہیں, ایک رعوف اور دوسرا رحیم, یہ دونوں نام اللہ کے بھی ہیں. اللہ نے یہ دونوں نام اپنے حبیب محمد رسول اللہ کو بھی دے دیے. حاتم ابن عباس فرمایا کرتے تھے یہ دونوں نام اللہ کے بعد صرف نبی کے لیے ہیں اور کسی اور کے لیے نہیں ہیں. رعوف بھی آپ ہیں, رحیم بھی آپ ہیں, مہربان اور شفقت کھانے والے. پھر آخر میں تعلیم دی کہ ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرو اور یہ کہا کرو کہ اللہ ہمیں ہر حال میں کافی ہے. پھر سورہ یونس کا تذکرہ ہے جس کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا اور اپنی وحدانیت پہ دلائل دیے, سورج کا نکلنا, چاند کا پیدا کرنا اور اپنے اپنے اوقات میں ان کا نکلنا, غروب ہونا, یہ سب اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے. اور فرمایا جو لوگ اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, اور جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. اور جب جنت والے جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ کا شکر بجا لائیں گے, اور وہاں جسے کہیں کہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر بجا لائیں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیز نصیب فرمائی. پھر کفار کا یہ تذکرہ اللہ کے نبی سے کہ ہم آپ کا قرآن مانیں گے لیکن یہ کہ آپ تھوڑی اس میں ترمیم کر دیں, تھوڑے اس کے احکامات کو تبدیل کر دیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں تو امی ہوں, میں نے کسی سے پڑھا نہیں ہے اور آج تک میں نے یہ کوئی کلام پیش نہیں کیا, یہ تو میرے اللہ نے مجھ سے کہا ہے تب میں پیش کر رہا ہوں, مجھے کہاں اختیار ہے کہ میں اس میں ترمیم کر دوں, تنسیخ کر دوں, بڑھا دوں یا کام کم کر دوں. جو اللہ نے مجھے کہا ہے وہ تو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور جنہیں تم پکار رہے ہو وہ حاجت روا نہیں ہے, مشکل کشا نہیں ہے, وہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں. اور خود تمہارا حال یہ ہے جب تم دریا پہ سفر کرتے ہو اور تمہاری کشتیاں سفر کر رہی ہوتی ہیں تو تم غیر اللہ کو پکار رہے ہوتے ہو, اور جب تمہاری کشتی کو موجیں گھیر لیتی ہیں اور تمہارے جسے کہیں کہ سارا تمہاری زندگی خطرے میں آ جاتی ہے, تم بھی وہاں اخلاص سے اللہ کو پکارنے لگتے ہو, اور جیسے اللہ تمہیں نجات دیتا ہے تم پھر شرک کرنے لگتے ہو. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا کہ ذرا بتاؤ تمہیں رزق کو کون دیتا ہے, اور زندوں سے مردہ کون پیدا کرتا ہے, اور مردوں سے زندہ کون پیدا کر سکتا ہے, یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو پھر اللہ سے ڈرتے نہیں. اسی کا تذکرہ فرمایا, اللہ کے بڑائی کا تذکرہ فرمایا, اور ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اس کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی قدرت دیکھو, زمین و آسمان کا نظام دیکھو, اس سے تمہیں اللہ کی وحدانیت, اللہ کی قدرت نظر آئے گی, اس سے تمہیں اللہ کی توحید سمجھ میں آئے گی. پھر اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ کے ولی کہتے ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ وہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرتے ہیں, اور اللہ انہیں یہ ثمرہ دیتا ہے اس تقوی پر کہ ان پہ کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ خوف زدہ زندہ نہیں گزارتے, اور کوئی ان کے اندر سے غم انہیں نہیں کھاتا, بلکہ وہ اطمینان اور اطمینان والے زندگی گزارتے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اپنی بڑائی کا تذکرہ اور پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا کہ قوم کو انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور قوم نے روح گردانی کی. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو دعوت دی اور اس کے قوم کو دعوت دی, مقابلہ جادوگروں کے ساتھ ہوا, اللہ رب العزت نے نجات دی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کو لے کر نکلے اور فرعون اپنے لشکر کو پیچھے سے پیچھا کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے دریا میں اسے غرق کر دیا, اور جب وہ غرق ہوا اب کہنے لگا میں ایمان لے آیا ہوں. اللہ نے فرمایا اب وہ وقت گزر چکا, اور اللہ رب العزت نے اس کی راش کو لہروں کے ذریعے محفوظ کر دیا تاکہ آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے کہ اللہ کے دشمن کا انجام کیسا ہوتا ہے. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام, جن کا قرآن میں لقب مچھلی والا بھی ہے اور ذنون بھی ہے, مچھلی والا نبی, ہاں مچھلی والا نبی, جب اپنے قوم کے ایمان سے مایوس ہو گئے تو نینوا کی بستی سے ہجرت کر کے نکل آئے, اور اللہ سے اجازت نہیں لی تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اپنی نبی کی تربیت کی, اور جیسے کشتی میں سوار ہو کے کہیں آگے نکلنا چاہے تو کشتی جسے کہیں کہ لہروں میں پھنس گئی اور ملاح نے انہیں پکڑ کر سمندر میں ڈال دیا. اللہ رب العزت نے سمندر کی بڑی مچھلی سے کہا کہ چلو میرا نبی میرا بندہ آ رہا ہے, کچھ عرصے تم نے اس کی میزبانی کرنی ہے, اور مچھلی نے اسے اپنے اندر نگل لیا اور کچھ عرصے اپنے پیٹ میں رکھا اور پھر سمندر کے کنارے اسے پھینک دیا گیا. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. اور ادھر حضرت یونس کی قوم نے جب دیکھا کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو بچے بوڑھے سب مل کر جسے کہیں کہ سیر صحرا میں نکلے اور اللہ سے خوب معافیاں اور توبہ کی, اللہ نے اس کا عذاب ٹال دیا. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ ہے, اور یہ بات سمجھائی کہ اللہ اکیلا ہے, وہ پکڑنے پہ آئے تو کوئی بچا نہیں سکتا، اور وہ بھلائی کرنا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ پھر سورہ ہود ہے، اور اس کے اندر یہ آغاز میں قرآن کی عظمت کا اعلان ہے کہ اس کا ہر حکم محکم ہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک دن عین آنے والا ہے، تمہارے تمام معاملات اسی کی طرف سمٹ کر چلے جائیں گے، اور اللہ تمہیں اچھائی اور برائی کا تمہارے حق تمہارے لیے فیصلہ فرما دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے سارے انسانیت نہیں بلکہ حیوانیت کا بھی، بلکہ پرندوں کا بھی، سمندر کی مچھلیوں کا بھی، اور زمین پہ رینگنے والے کیڑوں کا بھی، سب کی معاش کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے، اور فرمایا ساری سب کی معاش کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے اور میں انہیں دوں گا، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے دو طبقوں کا تذکرہ فرمایا، ایک وہ طبقہ ہے جو دین، جو زندگی کا مقصد آخرت بنا کے چلتا ہے اور دنیا کو بطور ضرورت کے استعمال کرتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے جس کی دنیا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور جو دنیا کو ضرورت کے لیے آخرت کا مقصد بناتا ہے اس کے لیے جنت کا اعلان ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، جب انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور ساتھ یہ بھی کہا میں تمہارے خیر خائی میں یہ تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور میرا تم سے کوئی مالی مفاد وابستہ نہیں ہے، میں اس کا بدلہ اللہ سے لینا چاہتا ہوں، تم سے مجھے کچھ نہیں لینا۔ لیکن قوم نے مذاق اڑایا اور قوم نے کہا کہ تو بہت ہم سے جھگڑا کرتا ہے، تجھے جسے کہیں کہ اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، ایسا کرو میں نے اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ کر رکھا ہے، آپ کشتی تیار کریں۔ اور کشتی تیار کرنے لگے تو قوم مذاق اڑانے لگی، صحرا پہ یہ شخص کشتی چلائے گا، یہاں تو پانی کا بوند کوئی نہیں، یہ کہاں کشتی چلائے گا۔ جب کشتی تیار کی اور اپنے اہل والوں کو اس میں سوار کیا تو اللہ رب العزت نے جسے کہیں کہ تند و تیز بارش بھیجی، اور زمین بھی پانی ابلنے لگی، آسمان بھی پانی برسانے لگا، اور اس قدر سیلاب آیا کہ پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی۔ اور نوح کا اپنا بیٹا چونکہ نافرمان تھا، وہ بھی جب لہروں کی زد میں آنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اسے بلایا، وہ پہاڑ کے چوٹی پہ چڑھ گیا، کہا میں اس چوٹی پر پہنچ چکا ہوں۔ حضرت نوح نے فرمایا اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، ایمان لیا اور اللہ سے فریاد کی، اے اللہ میرا بیٹا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا نہیں، اس لیے کہ اس کے اعمال ٹھیک نہیں، اعمال ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بیٹا نسب، ہاں میرے عزیزو نسب بھی کام نہیں آ کرتا، اور رشتہ داری بھی کام نہیں آ کرتی، اور صرف جسے کہیں کہ بڑوں کے نام لینے سے بھی کامیابی نہیں ہوا کرتی، کردار کام آیا کرتا ہے، عمل کام آیا کرتا ہے، ایمان کی زندگی کام آیا کرتی ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر یہ ساری خبر جو پہلے واقعات ہو چکے، یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اور فرمایا آپ کی زبان سے ان سارے واقعات کا بیان ہونا یہ آپ کے سچے نبوت کی دلیل ہے۔ اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔